السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستو، جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ آج ذوالحج کا مہینہ شروع ہوا ہے، پہلی تاریخ شروع ہوئی ہے، وقت کا تقاضا اور وقت کا مطالبہ ہے، اور اس وقت ایک بہت بڑے عمل کا ہم سب سے مطالبہ ہے، اس عمل کا نام ہے قربانی. اس موقع پر کچھ باتیں اس سے متعلق عرض کروں، اور دین بھی نام اسی چیز کا ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ وقت، جس وقت آدمی جس حال میں رہتا ہے، اس حال میں جس بات کا مطالبہ اور جس بات کا تقاضا اس سے کیا جاتا ہے، اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے. ہر آدمی، بلکہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ اس وقت جس حال میں میں ہوں، جس حال میں بھی ہو، جو حال اس پر چل رہا ہے، اس وقت اس سے اللہ کیا چاہتے ہیں. تحقیق کا مادہ اور کیفیت پیدا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو حال مجھ پر گزر رہا ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی عورت بیوی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی اولاد ہے، یا رمضان، زمانے کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، رات ہے، دن ہے، شعبوں کے اعتبار سے تجارت ہے، ملازمت ہے، حکومت ہے، جو حال بھی انسان پر طاری ہوتا ہے، اس حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس بات کو سوچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، بلکہ اس کو پوچھنا، سیکھنا اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنا کر زندگی گزارنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ وقت کی بات ہے. علم کا مقصد اور دین کا مقصد یہی ہے کہ ہر مسلمان کے اندر یہ تحقیق کا مادہ پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ اس وقت مجھ سے کس حال میں راضی ہوتے ہیں. کوئی دولہا ہے تو اس پر اس وقت کا دین جاننا ضروری ہے کہ آج کے دن میرا اللہ مجھ سے کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور کس حال میں اگر میں آج کا دن گزاروں تو مجھ سے میرا اللہ ناراض ہوتے ہیں. عام طور پر دوستو، ایک دھوکہ ہے، بلکہ کیا کہیں، غفلت ہے، جس کی وجہ سے اصلاح بھی نہیں ہو پا رہی. بات کیا ہے؟ یا تو ماضی کا غم ہے یا مستقبل کی فکر ہے. یا تو آدمی کو ماضی کا غم ہے، گزرے ہوئے دنوں کا غم ہے، یا آئندہ آنے والی زندگی کا آئینہ آئندہ آنے والے دنوں کا اس کو فکر سوار ہے, جس کی وجہ سے موجودہ جو حال اس پر گزر رہا ہے اس وقت کا جو مطالبہ اور جو تقاضا ہے اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. عجیب دھوکا ہے, اس کو دھوکا ہی کہنا چاہیے کہ آدمی پر اتنی فکر مستقبل کی سوار ہے زبان کے ذریعے عمل کے ذریعے, اور اپنی گزشتہ زندگی پر اتنا افسوس اور غم, کوئی اس کو نہیں ملے گا. غم پر اور فکر پر کوئی چیز حل نہیں ہوگی, بلکہ آسان سا مسئلہ ہے کہ اگر وہ موجودہ حال میں ماضی کی توبہ کرے اور آئندہ صحیح زندگی گزارنے کی نیت کر لے تو اس کا ماضی اس کی توبہ پر دھل جائے گا اور اس کا مستقبل سنور جائے گا اور موجودہ وقت کا تقاضا پورا ہو جائے گا. لیکن کیا ہے, دھوکا کہیں غفلت کہیں, جس کی وجہ سے اصلاح ہو نہیں پا رہی کہ آدمی وقت کے تقاضے کو نظر انداز کیا ہوا, وقت کا تقاضا نظر انداز کر کے ماضی کا ایک بہت بڑا غم اور مستقبل کی عجیب لا حاصل فکر سوار ہے اس پر. تو اسی مناسبت سے اس موضوع پر تو بات عرض کرنی نہیں ہے, موقع کے اعتبار سے چونکہ یہ بات نکل گئی. موقع ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا تو اس وقت کا کیا موقع ہے, اس وقت ہم سے کیا مطالبہ ہے. یہ جو ایام گزر رہے ہیں, اب یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے, اس وقت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے, کیا تقاضا ہے. اسی مناسبت سے میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم پاکیزہ مبارک موضوع جو الحمدللہ چل رہا ہے ایک تسلسل کے ساتھ, اس کو ایک دو ہفتوں کے لیے روک کر ایک موجودہ وقتی تقاضے پر میں مختصر بات کروں. یہ وقتی بات ہے, یہ بس 10 دنوں میں یہ بات گزر جائے گی, موضوع بھی گزر جائے گا. لیکن یہ جو موضوع ہے ہم سب جانتے ہیں, ذی الحج کا مہینہ شروع ہو تو ہمارے علم میں یہ بات آ جاتی ہے یہ کون سے دن ہے, ان دنوں کی کیا تاریخ ہے اور ان دنوں میں کیا احکامات ہیں, اس بات کا علم ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے. لیکن ایک بات اس میں بھی عرض کر دوں کہ احکامات کا علم اور چیز ہے, احکامات پر عمل دوسری چیز ہے. کسی چیز کو جان لینا, کسی چیز کا علم حاصل کر لینا ایک الگ چیز ہے, کسی چیز پر عمل کرنا یہ دوسری چیز ہے. علم کا تعلق جاننے سے ہے, عمل کا تعلق یقین سے ہے. بار بار جب کسی بات کو سنا جاتا ہے وہ علم یقین کی شکل میں بدلے گا, پھر وہ یقین عمل ہوگا. علم کبھی آدمی کو عمل پہ نہیں کھڑا کر سکے گا. یہ جان لینا کہ غیبت حرام ہے, کسی مسلمان نے جان لیا, علم اس کو مل گیا کہ غیبت حرام ہے, یہ گارنٹی نہیں کہ وہ غیبت سے بچ جائے گا. امت مسلمہ میں 90% طبقہ ایسا ہے جس کو اس بات کا علم ہے کہ غیبت حرام ہے, لیکن وہ علم اس کو نہیں روک رہا ہے. صرف علم کا حاصل کر لینا اس برائی سے نہیں روکے گا, بلکہ اس کے حرام ہونے کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس سے روکے گا, اور جتنا اس کی حرمت کا یقین کمزور ہوگا اتنا اس سے وہ برائی چلتی جائے گی. ورنہ تو جس طبقے میں یہ علم ہے کہ غیبت حرام ہے اسی میں زیادہ غیبت ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ نماز اللہ کے خزانے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ مفتاح الخزائن, نماز اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا عمل ہے. یہ علم ہے, یہ علم ہے کہ نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا علم فراستہ ہے. لیکن کون لے گا؟ ہم سوچیں ہر حاجت کے آنے پر میرا پہلا قدم نماز کی طرف اٹھتا ہے, گھر میں ہر مسئلہ جیسے ہی داخل ہو تو میرا پہلا قدم کے مصلی کی طرف اٹھے. علم تو ہے مجھے کہ بیماری, پریشانی, مصیبت, یہ ساری چیزیں دور ہوں گی کس سے؟ صدقے سے. الصدقۃ ترد البلاء, صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. گھر میں کوئی بلا بیماری داخل ہو, یہ علم مجھے تو ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالے گا. نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ, لیکن کوئی حاجت کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کا قدم اٹھے گا جس کو نماز پر یقین ہوگا, نماز پر علم ہوگا, وہ نہیں اٹھے گا. یہ کئی چیزیں ہیں, سب پتا ہے. اپنے گھر کا فاقہ دور کرو سورہ واقعہ سے, اپنے گھروں کا فاقہ دور کرو سورہ واقعہ سے. علم ہے, کون کرے گا؟ جس کو یقین ہو وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا. جس کو یہ یقین ہو کہ روزانہ وہ سورہ واقعہ پڑھے. مالداری تلاش کرو نکاح میں, کون تلاش کرے گا؟ یہ تو سب کے علم میں بات ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابتغوا الغنا فی النکاح, مالداریوں کو تلاش کرو نکاح کے ذریعے. لیکن جو نکاح سنت کے مطابق ہوگا وہ نکاح مالداری لائے گا. یہ تو علم ہے, لیکن کون سنت کے مطابق, معاشرے کے خلاف کون قدم اٹھائے گا؟ جس کو پورا یقین ہو, جس عورت کو جس مرد کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے گھر کا یہ معاشرتی عمل جب رواج سے ہٹ کر, معاشرتی بحران سے ہٹ کر جب نبی کی سنت پر ہوگا تو یہ نکاح گھروں میں برکتیں لائے گا اور مالی ترقی لائے گا, اس پر قدم اٹھے گا. تو دوستو خلاصہ یہی ہے, مثالیں تو بہت ہیں. احکامات کا علم الگ ہے, احکامات پر عمل الگ ہے. کسی چیز کو جان لینا اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ عمل میں آ جائے. جب تک وہ علم یقین میں نہیں بدلے گا اس وقت تک وہ عمل آسان نہیں ہوگا. اسی لیے بار بار ایسے موقعوں پر یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں جس سے ہمارے دل کی گہرائی میں بات اتر جائے اور ہمیں عمل آسان ہو جائے. تو سب سے پہلی بات یہی ہے, جیسا کہ گزشتہ گزرے ہوئے جمعہ میں بھی یہ بات عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو, ذی الحج کا مہینہ اور اس مہینے کے پہلے عشرے کو ایک خصوصیت اللہ نے نب دی ہے, ایک بہت بڑی شرف اللہ نے اس کو بخشا ہے. اور قسم کھا کے فرمایا, والفجر وليال عشر والشفع والوتر. یہ دس راتوں کی اہمیت اللہ نے بتائی, ان دس راتوں کی عبادت کی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ایک روزہ ایک سال کے برابر, اس رات ایک رات کا جاگنا گویا شب قدر کی رات کے برابر. رحمت کا عشرہ ہے, رحمت کا عشرہ ہے. دو اہم محبوب عبادتیں, محبوب عبادتیں, اللہ کو بہت پسندیدہ حج اور قربانی اسی عشرے میں ہوتی ہیں, اور وہ ادا کرنے والے بھی ایک محبوبانہ اداؤں سے ادا کرتے ہیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ کیا ہے, یہ عقل کے خلاف ہے. کپڑے نکال دو, سلے ہوئے کپڑے اور دو چادریں پہننا, اور پھر میدانوں میں جا کر پڑاؤ ڈالنا, پھر ایک بے جان گھر کے اطراف چکر لگانا, اور کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے اس کی چکر لگانا, اس پر کنکریاں مارنا, یہ سب کیا ہے؟ حج کے جتنے ارکان ہیں یہ ساری کی ساری محبوبانہ ادائیں ہیں. اور قربانی کیا ہے؟ پوری دنیا کہتی ہے کسی کی جان لینا, اور خامخا لاکھوں کروڑوں روپیہ اور مال خون کی شکل میں بہانا, یہ کون سا انصاف ہے؟ لیکن یہ محبوبانہ عمل ہے, اللہ کو یہ محبوب عمل اسی عشرے میں پسند ہے. حج اور قربانی دونوں میں جوڑ ہے, دونوں میں ربط ہے, بے جوڑ نہیں ہے, دونوں میں ایک تسلسل. حج اور قربانی, بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان حج قربانی تینوں میں ایک جوڑ ہے. رمضان حج قربانی, رمضان میں اعمال کا سیزن ہوتا ہے, دن میں روزہ, رات میں تراوی, تلاوت, صدقہ, زکوٰۃ, ذکر, اعتکاف, ان اعمال سے اللہ کے بندوں میں اللہ کی محبت کی لہر اٹھتی ہے, اور اللہ رب العزت اس محبت کا صلہ دینے کے لیے اپنے بندوں کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے بندے جا رہے ہیں, اور جو بندے کسی معذوری اور مجبوری کی بنیاد پر وہاں نہیں پہنچ سکے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں کی رحمتوں اور برکتوں وہاں کے انعامات سے محروم نہیں کرتے بلکہ چاند دیکھتے ہی انہیں بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو تاکہ جو نعمتیں جو کرم وہاں پر برس رہے ہیں تمہیں بھی اس کا کچھ ذرہ مل جائے لہذا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال مت کٹو. دوستو جب کوئی دنیا کا بھی دستور ہے کوئی بھی انسان کسی بادشاہ سے ملنا چاہتا ہو کسی بھی بادشاہ کے دربار میں تو سب سے پہلا قدم مشقت کا ہوتا ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ ایک معمولی وزیر سے ملنے کے لیے کتنی مشقت, بادشاہ کے دربار میں جائیں دنیاوی کتنی سفر کی مشقت, سفارشات کی مشقت کہ کتنے در ٹھوکر کھانے کے بعد اجازت ملتی ہے کہ تم وہاں پہنچ سکتے ہو. یہ ساری مشقت کے بعد جب دربار میں پہنچا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بادشاہ کا دیدار ہوتا ہے, اس کی زیارت ہوتی ہے. اور اس کی جب زیارت ہوتی ہے جو بھی اس کے دربار میں پہنچتا ہے وہ کیا کرتا ہے, کچھ نذرانہ لے کے پہنچتا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں, یہ نذرانہ ہے. اور یہ انسان بادشاہ کے دربار میں نذرانہ پیش کرتا ہے تو بادشاہ اس نذرانے کو قبول کر کے اپنی طرف سے عطا بخشش دیتا ہے. اور کریموں کا, سخیوں کا, بڑے بڑے بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ وہ نذرانے قبول نہیں کرتے بلکہ نذرانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے قبول کر لیا اور اپنے خزانے سے بہت دیتے ہیں, بہت دیتے ہیں. اب سوچیں کریموں کا کریم, سخیوں کا سخی, اس کا اصول کیا ہے؟ رمضان کے اعمال کے ذریعے محبت بڑھی, حج کے ارکان کے ذریعے اپنے انوارات اور تجلیات کا مشاہدہ کروایا, اس کے دربار میں پہنچ گئے. نذرانہ ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ مشقتوں کے بعد, مجاہدے کے بعد, اعمال کی محبت کے بعد اب اس کے دربار میں پہنچے ہیں تو اللہ کے دربار میں جب پہنچے تو نذرانہ پیش ہو. اب نذرانہ کیا ہو, کیا ہم پیش کریں اس کے دربار میں؟ دربار جتنا بڑا نذرانہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو بھی چیز ہو جو اٹھا کے پیش کر دیا جائے, آدمی اس کی حیثیت کے مطابق بھی اس کو دیتا ہے. عام لوگوں کا یہ حال ہے. تو دوستو بالکل اسی طرح نذرانہ کیا ہو, دربار اتنا بڑا تو نذرانہ کیا ہونی چاہیے, خود ہم سوچیں کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ اصل اور قیمتی چیز کیا ہے. سب سے زیادہ جو قیمتی چیزیں وہ اٹھا کے نذرانے میں پیش کرتے ہیں, پوری متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ اس کی جان ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے دربار میں جب پہنچے تو ہم اپنی جان پیش کر دیں. ہاں بالکل اس کی جان, یہ اس دربار کا تقاضا, بلکہ اس دربار والے کو بھی ہماری جان ہی پسند ہے. جو دربار جس کا ہے, جس کے دربار میں انسان پہنچتا ہے, اس کو بھی انسان ہی کی جان پیاری ہے. تبھی تو اتنے احکامات قرآن نے بتائے, لا تقتلوا انفسکم, کسی انسان کو قتل مت کرو, انہ کان بکم رحیما, وہ بڑا رحم والا ہے. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنت کے بدلے تمہاری جان اور مال کو اس نے خرید لیا. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم, ناحق کسی کا اگر قتل کیا تو وہ جہنم میں سیدھا جائے گا. کتنا اہتمام کے ساتھ انسان کی جان کی حرمت بتائی گئی, یہ انسان اور اس کی جان ہمیں محبوب ہے. ہونا تو یہ چاہیے اس دربار والے کو بھی پسند ہے کہ ہمیں اپنی جان پیش کر دیں, لیکن اللہ کا کرم اور اس کا قربان کہ اس نے بڑی سہولت دے دی, اتنی بڑی سہولت کہ بڑی چیز لینے کے بجائے چھوٹی چیز لے لی. بڑی چیز مانگ سکتا تھا, بڑی چیز, لیکن لے لیا چھوٹی, اور چھوٹی بھی ایسی چیز لی کہ جو اس ہماری جان سے مناسبت رکھنے والی ہے, ایسی ویسی چیز نہیں, ایسی چیز جان کا جان سے مناسبت جسم کی نہیں ہو سکتی، جان کی مناسبت جان ہی سے ہوتی ہے، لہذا کیا پیش کیا جائے؟ فوراً ادھر سے حکم ہوا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان پیش کی جا رہی تھی، ادھر سے جانور کی جان پیش کی گئی، اس کو پیش کرو، یہ ہے اس کی جان کا بدلہ۔ یہ جانور کی قربانی کیا ہے؟ دراصل اپنی جان کا نذرانہ ہے کہ ہم اپنی جان ہی پیش کر رہے ہیں، لیکن قربانی کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، ثواب وہی ملے گا جو اپنی جان کو پیش کرنے کا ہے۔ تم تو قربان کرو جانور کو، ثواب کیا ملے گا؟ ثواب تو اپنی جان، جیسے 50 نمازیں معراج میں دی گئی، غایت عبدیت کی وجہ سے چھپکے سے چلے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 50 ہی لے کر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس امت پر غائبانہ احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، روک لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی، جائے، بار بار کے بھیجنے پر واپس 45 نمازیں معاف، 5 باقی رہ گئی۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہا مجھے اب حیا آتی ہے، واپس چلے آئے۔ لیکن دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ نے ہمارا عمل تو گھٹا دیا، اجر نہیں گھٹایا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہاں، اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ جب نکل جاتا ہے وہ وہی رہتا ہے، 50 پڑھو گے تو 50 دیں گے، یہ تم، ہم نے تو تمہاری سفارش پہ عمل گھٹا دیا، لیکن اجر ہم اتنا ہی باقی رکھیں گے۔ بالکل قربانی کا یہی مسئلہ ہے کہ جانور کی قربانی پیش کرو، ثواب تو وہی ملے گا جو تمہاری جان کا ہے، اصل جان کی قربانی ہے۔ تو یہ قربانی جانور کی کیا ہے؟ گویا اپنی جان کی قربانی ہے، اس کا بدل ہے۔ اور بادشاہوں کا قاعدہ، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا کہ جب بادشاہوں کے دربار میں کوئی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، وہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتے ہیں قبول کر لیا، اور اپنے خزانے سے بہت زیادہ دیتے ہیں، بہت زیادہ۔ جیسے ہارون رشید کا واقعہ ہے، قحط کے زمانے میں کسی دیہاتی ان کے دربار میں سڑا ہوا پانی لے کر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد دربار میں جب اس پانی کے برتن کے ڈھکن کو جب کھولتا ہے، تعفن اور بدبو کی وجہ سے پورا دربار سڑ جاتا ہے۔ ہارون رشید اتنا بڑا قدردان کہ اپنے تخت سے اتر کر اس ہدیے کو لیتا ہے، اور اپنے غلام سے کہتا ہے جاؤ ان کو دریائے فرات کا پانی پلاؤ، اور انہیں فلاں 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 چیزیں دے کر بھیجو۔ سڑا ہوا پانی لینا، دریائے فرات جیسا میٹھا پانی دینا، پھر اپنے خزانے سے بہت زیادہ دینا، یہ دنیا کے سخی کا یہ حال ہے۔ سخیوں کا سخی اللہ رب العزت کا کیا حال ہوگا؟ جتنے یہ قربانی، یہ عبادتیں، یہ تو کیا ہے؟ جس میں اخلاص کی کمی، تقوی کی کمی، سچائی کی کمی، یہ سارے یہ بدبودار، لیکن اللہ اتنا بڑا قدردان کہ بس قربانی چڑھ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں گوشت کھاؤ، کھلاؤ، کھال استعمال کرو، تم خود کھاؤ۔ کیا ہے قربانی؟ جیسے ہی قربانی کا خون گرتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی دینے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اس جانور کو زندہ کیا جائے گا، اس کے ناخن اور بال اور کھال سمیت۔ اور اسی لیے فرمایا سمن الرحایا کم، بہترین جانور قربان کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں بنے گی۔ 6300 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے ایک دن میں، کتنے؟ 100، اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ، 63 اونٹ، اندازہ لگائیں کتنا محبوب عمل۔ قربانی ہوئی، اور اللہ، پچھلی امتوں کو قربانی کا گوشت حرام تھا، جیسے ہی جانور کو قربان کرتے گوشت لے جاتے، کسی پہاڑ پہ رکھ دیتے، آگ آتی تو ختم کر دیتی اس گوشت کو۔ اس امت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ قربانی کا گوشت اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ ہے بادشاہوں کا نذرانہ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کریموں کا کریم اللہ رب العزت کہ ہماری قربانی بھی قبول، اور تمہیں گوشت بھی کھاؤ، کھال بھی استعمال کرو، جو چاہے کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم، صاف کہہ دیا یہ خون، یہ گوشت، یہ ساری چیزیں وہاں نہیں پہنچتی۔ پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ قربانی کرنے والے کے دل کی کیفیت پہنچتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، وہ تقوی، وہ وزنی چیز ہے۔ تقوی میں جتنا وزن ہوگا، اخلاص میں جتنا وزن ہوگا، اور یہ تقوی جتنا اس قربانی کے اندر داخل ہوگا، یہ قربانی اتنی پروان چڑھے گی. یہ وزنی اعمال ہے دوستو. یہ تقوی کیا ہے؟ وزنی عمل ہے. تقوی اخلاص کیا ہے؟ یہ وزنی عمل ہے. کلمے میں وزن کیسے آئے گا؟ جسے ہم حدیثیں سنتے ہیں نا، بخاری کی روایت ہے کہ 99 دفتر ایک پڑھنے میں، ایک پرچہ کلمے کا ایک پڑھنے میں بھاری ہو جائے گا. وہ کون سا کلمہ ہے؟ جس کے اندر اخلاص کا وزن ہوگا. جس کلمے میں اخلاص کا وزن ہوگا، وہ کلمہ 99 گناہوں کے دفتر پہ بھاری پڑ جائے گا. اور جس قربانی میں تقوی کا وزن ہوگا، وہ بس حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، محدث فقیہ، انتقال ہوا. کسی نے خواب میں ان سے پوچھا زیارت پر، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ذہبت العبارات والاشارات، اشارتیں، عبارتیں، علمی نکتے، علمی لطائف، علمی مناظرے اور علم کی مسند پہ بیٹھ کے جتنی باتیں ہوئی سب ایک طرف، رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی چند رکعتیں وزنی پڑ گئی. رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی چند رکعتیں وزنی پڑ گئی. اللہ ہی جانتا ہے کس عمل میں کتنا وزن ہے. اس عمل کیا فرمایا؟ سارے ایک طرف رکھ دیے، چند رکعتیں اخلاص، واخلص العمل فإن الناقد بصیر، اپنے عمل میں اخلاص کا وزن ڈال لو، پرکھنے والا بصیر ہے، بڑا باریک بین ہے. صاف فرمایا، قربانی رسم نہیں ہے دوستو، قربانی ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک زبردست حقیقت ہے. ہماری زندگیوں سے اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن آج ایک رسم بن کر رہ گئی ہے، جس کا اثر قربانیاں ہو رہی ہیں، اس قربانی کا اثر زندگی پہ نہیں پڑ رہا. ورنہ قربانی اگر حقیقت کے ساتھ ادا کی جائے، ایک عمل قربانی کا فرض بدلے، معاشرہ بدلے، اتنی اس کے اندر طاقت ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہے. بلا وجہ قرآن نے یہ نہیں کہا، بلا وجہ نہیں کہا کہ قربانی شعائر اللہ میں ہے. والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، قربانی کو اللہ نے اسلام کا شعائر بتایا کہ یہ قربانی وہ عمل ہے جس سے اسلام کو پہچانا جاتا ہے، اسلام کا تعارف ہوتا ہے. صرف ذبح کرنا جانور کا خون بہانا مطلوب نہیں ہے، مطلوب ذبح کرنے والے کی دل کی کیفیت، کہ اس دل کے اندر وہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے. بظاہر اس جانور کو اللہ کے دربار میں پیش نہیں کیا جا رہا، بلکہ قربانی کرنے والا اپنے سر سے لے کر پیر تک کے وجود کو، اپنے دل کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ کے دربار میں یہ اقرار کر کے پیش کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں انہی کے نمونے پر اپنی زندگی گزاروں گا. بسم اللہ کے اللہ. تھوڑی دیر ہم جائزہ لیں، تھوڑا ہم سوچ لیں. ایک بات سوچنے کی عرض کر رہا ہوں، روزے میں تقوی کا اثر ہے، خاصیت ہے روزے کی. اور یہاں اس آیت نے بھی بتایا کہ قربانی میں بھی خاصیت ہے تقوی کی. روزہ رکھو تقوی آئے گا، قربانی کرو تقوی آئے گا. اللہ تعالی نے چیزوں میں خاصیت رکھی ہے، دواؤں میں اثر ہے، غذاؤں میں اثر ہے، اسی طرح اللہ نے اعمال میں بھی اثر رکھا ہے. یہ قرآن میں نے ابھی کہا روزے میں تقوی کا اثر، قربانی میں تقوی. سال ہا سال سے قربانی دے، سال ہا سال سے روزے رکھے، جو حال پہلے تھا وہ حال ابھی ہو، جو گناہ پہلے تھے ابھی وہ گناہ ہو. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، ایک مریض اسپتال میں جائے، داخل ہو جائے، ڈاکٹر اس کا علاج اور نسخہ لکھتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آ کے دیکھے کہ اس کی وہ اثر نہیں ہو رہا ہے. کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نسخہ غلط ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دوائی استعمال نہیں کر رہا، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دوائی تو استعمال کر رہا ہے پرہیز نہیں کر رہا. اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہے؟ روزہ تقوی پیدا کر نہیں کر رہا،
قربانی سے وہ دل میں وہ کیفیت پیدا ہو نہیں پا رہی. فجر کی نماز پر دن بھر اللہ ذمہ لیتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کے وہ خوف زدہ ہے, دو رکعت اشراق کی نماز پڑھنے پر دن بھر کے مسائل حل ہونا ہے, یہ وعدہ ہے, لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. سورہ یاسین سے قضیت حوائجہ, دن بھر کے مسئلے حل ہو رہے ہیں, یہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورہ یاسین پڑھ کے نکلتا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کیا بات ہے؟ عبادت ہو اور اس کا نفع نہ ہو, نسخہ غلط ہے. یہ جتنے نسخے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتائے یہ تو غلط ہے. وَنَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نسخے کے علاوہ کوئی نسخہ اور صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ سورہ واقعہ فاقہ دور کرے گا, صدقہ گھر کی بیماریوں کو دور کر دے گا, صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا. من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, فجر کی نماز جو پڑھے وہ دن بھر اللہ کے ذمے میں آ جائے, دو رکعت اشراق پڑھ لے وہ دن بھر کے مسائل اللہ کفیل بن جائے. یہ سارے نسخے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہے, کیوں؟ غور کرے آدمی, دوستو غور کرے, سوچے, اللہ اس کے دل میں بات ڈالے. ہاں یہ نسخے ضرور صحیح ہیں, عبادات ہو اور نفع نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا, عمل ہو اور اس کا اثر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. ہاں ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے, میری عبادات میں کہیں جھول پڑ رہی ہے, عمل کچا ہے, عمل کچا ہے, قربانی کا عمل کچا ہے, روزے کا عمل کچا ہے, یہ جو مطلوب ہے وہ نہیں ہو پا رہا. بار بار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خاص قادم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دعائیں دی, اللہ اس کی عمر میں, اس کے مال میں, اس کی اولاد میں برکت دے اور اس کی مغفرت فرمائے. حضرت انس فرماتے ہیں تین دعائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, چوتھی بھی دیکھ لوں گا. عراق چلے گئے, زبردست اللہ نے مال دیا, زبردست, بہت بڑا باغ تھا, باغ کا جو نگہبان ان کا خادم تھا آ کر کہنے لگا کئی عرصے سے پانی برس برس نہیں پا رہا, باغ کے لیے بڑا نقصان ہے, آپ کیا کچھ انتظام کریں. ہاں مصلی لاؤ, دو رکعت نماز پڑھی, دو رکعت نماز پڑھی, اور خادم سے کہا جاؤ دیکھو. خادم گیا دیکھا کچھ نہیں, حدیث کی بات ہے, پھر دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی. یقین ہے کہ میری نماز میں کچھ کمی ہو سکتی ہے, اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. قربانی اس پر تقویٰ ملے گا, روزے میں تقویٰ آئے گا, صدقے سے بلائیں بیماریاں دور ہوتی ہیں, یہ وعدے ہیں, لیکن میرے اس عمل میں کچھ کوتاہی ہے, اس کوتاہی کو دور کرو. حضرت انس رضی اللہ عنہ چار مرتبہ نماز پڑھے ہیں بار بار, چوتھی مرتبہ پر ابر, حدیث میں آتا ہے کبوتر کے پر کے برابر ابر نمودار ہوا اور بارش برسا, ختم ہو گیا. خادم کو بلا کے کہا جاؤ دیکھو کتنی بارش برسی ہے. خادم محاسبہ کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے جتنا آپ کا باغ کا حصہ تھا اتنی ہی بارش برسی. عمل کچا ہو سکتا ہے, میرے عمل میں کوتاہی اور جھول ضرور ہے, اس کو ہو سکتا ہے نہیں کہنا چاہیے, ہم تو کہیں کہ اقرار کریں میرے عمل میں کوتاہی ہے, میرے تہجد میں, میرے اشراق میں, میرے سورہ یاسین میں, میری اشراق میں ہاں کوتاہی ہے, جس کی وجہ سے وہ نسخوں میں مجھے کامیابی نہیں مل پا رہی. ہاں یا تو عمل کبھی کبھار پورا مکمل ہوتا ہے, دوسری بات ہوتی ہے دوائی تو پوری استعمال ہو رہی ہے پرہیز نہیں ہو پاتا. بڑے بڑے گناہ عملوں کے ساتھ جب مل جاتے ہیں عملوں کی برکتوں کو چھین لیتے ہیں, بڑے بڑے گناہ جب اطاعت کے ساتھ ملتے ہیں اطاعت کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں. بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ بھی اگر میں اشراق پڑھوں, بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ بھی اگر میں اعمال کروں, نہیں دوستو, جیسے حدیث میں صاف فرمایا جو روزہ رکھے غیبت نہ چھوڑے کیا ہوگا, روزہ تو ہو جائے گا لیکن غیبت کی وجہ سے اس کے روزے کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. جو نماز جھوٹ کے بغیر پڑھی جائے اور وہ نماز جو جھوٹ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے, محسوس کرنے والا دل محسوس کرے گا کہ ایک برائی کر کے آ کے اس عمل کو کرو اور وہی عمل اللہ سے توبہ کر کے انتظار صلاح کے ساتھ اگر اس عمل کو کرو, دونوں نمازوں میں بڑا فرق خود محسوس کریں گے. اسی لیے نماز سے پہلے کے انتظار کو ثواب بتایا گیا. کسی عمل کے انتظار میں ثواب نہیں، صرف نماز کے انتظار میں ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے. خود آدمی جائزہ لے، یہ سارے وعدے اللہ کے حق ہیں، برحق ہیں. قربانی پر یہ حقیقت، قربانی کیا عمل، دل میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے اللہ کی عظمت، انسان گناہوں کے تصور سے بھی کانپ جائے، وہ کیفیت قربانی سے پیدا ہوتی ہے. تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جہاں آگ ہوتی ہے دھواں نظر آتا ہے. جس دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اس کے بول میں، اس کی کمائی میں، اس کی ملازمت میں، اس کے ہر ہر حال میں تقویٰ نظر آتا ہے. آگ ہو دھواں نظر نہ آئے، ہو نہیں سکتا. جس دل میں تقویٰ ہو، اس کے بول میں تقویٰ نہ آئے، اس کی کمائی میں تقویٰ نہ آئے. جس دل میں تقویٰ ہو، اس کے اثرات اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں چھلکیں گے. اسی لیے یہ ایسا عمل قربان، یہی قربانی کا فلسفہ ہے. اللہ نے اس کو ہی بلا وجہ نہیں فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، دربار میں تمہارا ہدیہ ایسے قبول ہوگا کہ تمہیں فوراً مغفرت کر دی جائے گی، بشرطے کہ تمہارے تقویٰ پہنچے. جتنا تقویٰ وزنی ہوگا، اتنی ہی تمہاری مغفرت، اتنے ہی تمہارے اجر ہوں گے. ہر عمل کو اس ترتیب پر ہمیں لانا ہے، ہر عمل کو رسم پر، رواج پر نہیں، بلکہ اس عمل کو حقیقت کے ساتھ ہم کریں گے، انشاءاللہ عملوں کا اثر ہماری زندگیوں پر پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اعمال کی حقیقت ہمارے دل میں پیدا فرمائے. کچھ باتیں اور ہیں، انشاءاللہ اگلے عرض کروں گا میں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے والے 10 دنوں کو صحیح قدردانی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ ہمت دے، طاقت دے، تو آپ لوگ 10 کے 10 روزے رکھیں. ایک روزہ ایک سال کے برابر نہ ہو، کم سے کم عرفہ کا روزہ. اگلے پچھلے اس کے ایک سال کے گناہ اللہ معاف کریں گے، عرفہ کا روزہ. اور جیسا کہ جمعہ میں چند احکامات میں نے بتائے تھے، چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ ناخن اور بال اس کے کاٹنے چھوڑ دیں. دوسرا کام کیا ہے؟ روزہ، اگر ہمت ہے تو روزہ رکھیں، عرفے کا روزہ. اور 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اس کو پڑھیں. اور قربانی جس پر واجب ہے، اس پر وہ قربانی ادا کریں. قربانی کے مسائل ہیں، اگر کسی کو پوچھنا ہے تو انفرادی طور پر پوچھ لیں. اگلی مجلس میں انشاءاللہ کچھ قربانی کے مسائل پر ہی بات کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اے اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں، بڑے اے اللہ کوتا ہیں. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ تیرے سامنے اپنی اے اللہ عاجزی کا، اے اللہ بے کسی کا اے اللہ اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں صحیح دین پر چلنا ہمارے آسان فرما، دین کی صحیح سمجھ ہمارے دل میں پیدا فرما. اے اللہ عملوں کی حقیقت ہمارے دل میں پیدا فرما. اے اللہ عملوں کی حقیقت، اس پر یقین ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ تقوی کی کیفیت ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ اس مبارک عاشرے کی اے اللہ رحمتیں اور برکتیں ہمیں، ہمارے پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. اے اللہ جو پیغام اے اللہ ان دنوں میں تیرے اے اللہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، وہ پیغام پوری امت کو اے اللہ سمجھا دے، ہمارے دلوں میں اتار دے. اپنی جان اور مال تیرے دین کے لیے، تیرے نام پر لگانا آسان فرما دے. اے اللہ قربانی کی حقیقت ہمارے دل میں پیدا فرما، اس کا اے اللہ اس کا فہم ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو اے اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ صحت عطا فرما، اے اللہ صحت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ امانت ہے. اے اللہ اس کو صحیح طور پر گزارنے والا بنا. اے اللہ بیماری، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ اپنے فضل سے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، صحت کے ساتھ رکھ، سلامتی کے ساتھ رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ. اے اللہ جب دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ، اے اللہ کلمے کے ساتھ، اے اللہ تیرے پاس عافیت کے ساتھ، اے اللہ ہمیں آنا نصیب فرما. ہر قسم کے شرور آفات سے فتنے و فساد سے ہماری پوری حفاظت فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو اے اللہ صحت عطا فرما. اے اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا. تیرے سے تعلق ہے اللہ ہمیں نصیب فرما. تیری محبت ہے اللہ ہمیں نصیب فرما. عملوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما. بدعملی سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. جتنے اے اللہ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ عافیت والی عزت والی روزی اور برکت اے اللہ برکت والی روزی مقدر فرما. اے اللہ حلال روزی کے راستے اے اللہ کشادہ فرما. اے اللہ حرام روزی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. حلال راستوں کے اے اللہ حلال راستوں اے اللہ کشادہ فرما. برکت والے راستے اے اللہ آسان فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ اے اللہ ہمیں مقدر کی روزی نصیب فرما. اے اللہ حرص سے اے اللہ محبت سے دنیا کی اے اللہ ہمیں بچا لے. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اللہ صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت.